Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hazrat Shah Sahib Rahmatullah Alayhi ne jo cheez tahreer farmayi thi Hujjatullah mein ye panch baatein thi aur panch baaton mein se teen baatein jiski mashwa guzar chuki aur Shah Sahib Rahmatullah Alayhi ne falsafa ki mukhtalif mubahis ka zikr kiya اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے حدوث عالم کا کائنات کے فنا ہونے کا یتوقف علی ابطال الغیولہ یہ اس بات پر موقوف ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بحث پہ کہ ہم غیولہ کے متعلق یہ مانیں کہ وہ باطل ہے اور اسی طرح ہم یہ مانیں کہ اس بات ہے جس الذی لا یتجزا ایک ایسے جز کا ایٹم کا جو ہوتے 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 آخر پہ پہنچ کے ناقابل تقسیم رہ جاتا ہے اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود پیدا فرمایا ہے اصل میں یہ مسئلہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فلاسفہ کی اس بات کو غلط مانیں کہ وہ کہتے ہیں ایک سے ایک ہی چیز کا ظہور ہو سکتا ہے یہ تین مسائل ایسے تھے جو پچھلی مرتبہ گزرے ہمیں اندازہ ہے کہ کافی مشکل مسائل ہیں فلاسفہ کے لیکن اس کے پڑھے بغیر چارہ بھی نہیں کیونکہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارتوں کو بہرحال حل تو کرنا ہے دو مسئلے اور تھے ان میں ایک مسئلہ ہے جو مختصر ہے اور ایک مسئلہ کچھ طویل ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان پانچوں مسائل کی مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح کے بیسیوں اور مسائل تمہیں ملیں گے جس سے فلسفیوں نے اپنی کتابوں کو بھر رکھا ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے اور خالص ابتدائی دور جو اسلام کا تھا اس میں نہیں ہوتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چوتھی بات فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والقول بالموجزات والقول بالموجزات يتوقف على انکار اللزوم العقلی کی بین الاسباب و مسبباتها یہ چوتھی بات حضرت نے فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ فلاسفہ کا یہ جو قول ہے کہ اسباب اور مسبب جو سبب اور جو اس کے نتائج ہوتے ہیں یہ لازماً ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر تم اس کا انکار نہیں کرو گے تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ معجزات جو ہیں اس کو نہیں مانا جا سکے گا تو فلاسفہ کی اس بات کی نفی کرنی چاہیے کہنے کو یہ ایک جملہ ہے اس جملے کے پیچھے پوری تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ اسباب عادیہ کے قائل ہیں اور ہم لوگ جو اسباب دنیا میں دیکھتے ہیں اور ان اسباب پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایسی ہی ہے مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے آگ کو تو وہ ڈرتا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے ایک آدمی پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کے قریب نہیں جاتا کہ پانی ڈبونے والی چیز ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک جب سبب پیدا ہوگا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے اسی طرح عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب وہ تھپڑ مارے گا تو یقیناً اس کا کچھ اثر مرتب ہوگا متعدد مثالیں آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے ایک سبب کو اختیار کیا اور سبب پر جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ان دونوں کے درمیان واسطہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان جو واسطہ ہے فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عقلی واسطہ ہے اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ مرتب ہوا کرتی ہے آگ اپنے اثرات دکھاتی ہے مثلا آگ ہے اور وہ گوشت سے اگر ملے تو گوشت کو جلا دے گی یہ آگ اگر مٹی سے ملے اینٹ سے ملے تو اینٹ کو پکا دے گی یہی آگ جب لکڑی سے ملے گی تو لکڑی کو جلا دے گی یہی آگ جب سونے کے ساتھ ملے گی تو سونے کو پگھلا دے گی اس آگ پہ جو اثرات مرتب ہونے ہیں آگ کی وجہ سے وہ اس کائنات میں ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ پایا جانا یہ لزوم عقلی ہے یعنی عقلاً یہ ضروری ہے ہم سب یہ چیزیں دیکھتے ہیں डॉक्टर कहता है कि अगर ये चीज खाओगे बर्फ तो इससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, वो कहता है ये जहर पियोगे तो इससे मर जाओगे। ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनमें अकली तौर पर आपस में राबता है, वास्ता है, जाबता है, कायदा है, तरीका है, इत्तेसाल है, और इंसानी आंखें इसे देखते 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 इतनी आदी हो गई हैं कि इंसान इसके अलावा दूसरी चीज सोचता नहीं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। और नतीजा इसका ये निकला कि इंसान फितरत के मुताबिक इसे करता भी है, सोचता भी है, और इसी जिंदगी के दायरे में रहता है। और अल्लाह आला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर इसका इस बात भी किया है। आप सब कुरान पढ़े लिखे हैं, इसकी क्या जरूरत है दलाइल की। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह आला ने कई चीजों का सबब करार दिया। मतलब अल्लाह आला ने जब अपनी अलूहियत पर इस्तदलाल फरमाया है और नफी की है ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम के खुदा न होने की, तो अल्लाह आला ने सीधा सा सादा सा एक जुमला ये फरमा दिया कि काना या कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो खाना खाता है वो इंसानों का मोहताज है, इंसान उसके लिए काम करेंगे, और जो खाने का मोहताज है वो लाजमन बारिशों का भी मोहताज है, और जो खाने का मोहताज है लाजमन वो उसके हजम करने का भी मोहताज है। फिर खाना खाता है तो उसका एक जिस्म है और जिस्म पे फना तारी है। ये सारी चीजें बताती हैं कि ये इंसान जो खाना खाता है ये खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा मोहताज नहीं होता। तो मुतअद्दिद मिसालें आपको कुरान करीम में इस चीज की मिल जाएंगी, हदीस में मिल जाएंगी। अब होता ये है कि ये चीजें फितरी हैं, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की आदत है। और अल्लाह आला ने फरमाया कि फलन तजिद लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला, और अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। फलन तजिद लिसुन्नत अल्लाह तअवीला, तुम अल्लाह आला की सुन्नत और उसके तरीके को बदलता हुआ नहीं पाओगे। अल्लाह आला का एक तरीका है और ये नहीं बदलेगा। बस कुरान करीम में भी आ गया, यहां पहुंचकर जिस चीज में नबूवत और फलसफे में इख्तलाफ पैदा हुआ, तो नबूवत ने कहा कि जितने भी असबाब इख्तियार करते हो ये असबाब अपने नतायज मुरतब करने में भी अल्लाह के पाबंद हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान एक सबक को इख्तियार कर ले तो लाजमी तौर पर नतीजा भी मुरतब हो जाए। यहां पे आकर बात अटकी है, ये है वो टाइम जहां पे लोग आके फंसे। और फलासफा ने कहा कि जो चीज भी है जब तुम करोगे उसके असरात लाजमन मुरतब होंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा जरूरी नहीं, ये एक चीज है बिल्कुल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जलाए ही करें। ये जो उन्होंने नफी की ना इस चीज की, इसी का नाम मौजदा और करामत है कि अल्लाह अपनी आदत को जो उसकी हमेशा आदत रही है एक लम्हे के लिए रोक दे और उस आदत के बरअक्स एक नई चीज को जारी कर दे। तो ये जो अल्लाह का फरमान है कि अपनी सुन्नत को कभी तब्दील नहीं करता, तो इसका मतलब है कि सुन्नत की दो किस्में हो गई, एक किस्म उसकी अवाम के साथ है और दूसरी किस्म अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ है। वो अलग एक तरीका है, वो ये है कि जब कायनात की पूरी कुव्वतें जोर लगा देती हैं, इंतहा पर पहुंच जाती हैं कि नबूवत नाकाम हो जाए, उस वक्त अल्लाह की एक खास सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला उस वक्त एक ऐसा काम दिखा देता है कि इंसानी अकल आजिज आ जाती है, दंग रह जाती है। ये है वो चीज जिस पे फलासफा का और अंबिया अलैहिस्सलाम का इख्तलाफ हुआ, और यकीनन अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे। फलासफा ने कहा कि असबाब का निजाम है। अब जब इस बात का इकरार करे दोनों थे काफिर, जो कुछ भी कहते सो उनकी बात थी। अब आ गई मुसलमानों में बात, जब मुसलमानों में ये बात आई और ये फलसफी जो मुसलमान थे, बोली सीना था, फराबी था, किंदी था, ये इब्ने तुफैल था, इब्ने रुश था, इन सब ने इस बात को इस्लाम में दाखिल करना चाहा। नतीजा ये कि बहुत दूर अतकार जा पड़े और फिर जो कुछ उन्होंने लिखा उसकी तजदीद सर सैयद ने कर दी, क्योंकि सर सैयद जैसे भी थे फलसफा उन्होंने खूब पढ़ा था और उन्होंने जिन उसातिज़ा से पढ़ा था वो उसातिज़ा भी कमाल के थे। اب جب مسلمانوں میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اسباب جو ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس پہ کوئی نتیجہ مرتب ہو, تم تو یہ کہتے ہو انبیاء علیہ السلام کے لیے الگ ہوتا ہے. تو اب یہ دو چیزوں کی بحث الگ الگ ہو گئی, ہم دونوں کی طرف بات کرتے ہیں. پہلے فلسفیوں کو دیکھو, جب ابن رشد کے ہاں یہ مسئلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دیا, تو علماء نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سبب ہو اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے, تو کوئی سبب نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا تو اتنا پانی دنیا میں آ گیا, اس پانی کے پیدا ہونا, زمین سے باہر آنا, آسمان سے بارشوں کا برسنا, اس کا کیا سبب؟ کچھ بھی نہیں, حالات ایسے ہی تھے, موسم ایسے ہی تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سوال اٹھائے. انہوں نے کہا یہ جو تمہارا اصول ہے یہ غلط ہے, اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے, کس وقت وہ ایک اور مقام ہوتا ہے, اس کی تشریح عرض کرتے ہیں. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی باری آئی, یہ ایک مثال دیتے ہیں, ابن رشد نے بہت اس پہ لکھا ہے, لیکن جب یہاں پر پہنچا ہے نا تو اس نے عجیب ایک بات کی. یہ ابن رشد بہت بڑا آدمی تھا بھائی, فلسفے میں بھی اسے کمال حاصل تھا اور ائمہ اربع سته کے مذاہب پر اس کی دسترس تھی, چھ کی چھ فقہ یہ جانتا تھا, ظاہریوں کی فقہ جانتا تھا, فقہ جعفریہ زیدیہ کا اسے علم تھا, ائمہ اربع تو ہیں ہی ہیں سو خیر. تو اس نے کہا کہ وہ ہوا یہ کہ اس سے علماء نے سوال کیا, انہوں نے کہا اس قوم پہ پتھر کیوں برسے؟ اس نے کہا پتھر اس لیے برسے کہ فلان ستارہ جو تھا فلان ستارے کے قریب سے گزر رہا تھا اور ان میں آپس میں آگ کا جب ٹکراؤ ہوا, ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو وہ پتھر تھے اور پتھر زمین کے وجب میں داخل ہو گئے, پھر اس بستی پہ برس. اس کی ایک عقلی توجیہ اس نے کی کہ عقل یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے ہو گیا تھا لہذا پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اسی طرح جتنے معجزات ہیں ان سب کے متعلق ان فلاسفہ نے یہی کہا کہ پتھر برسنے کی کوئی نہ کوئی سبب تھا. اب وجہ اس کی کہ وہ یہ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ خدا نے سزا دی, سیدھی سادھی بات تھی, مسئلہ ہی حل ہو جاتا کہ اللہ نے سزا دی تھی, بس جان چھٹی اتنی لمبی بحث ہے. ان کا نہیں نہیں نہیں, اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اور ستارے مل گئے. ایک اور مثال دے دیں, مثلا سید کی بات آئی تو بات یہ آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے باتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ, اور انہوں نے پایا کہ پرندے نہیں ہیں. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ, انہوں نے کہا حدود نہیں نظر آ رہا, یہ کہاں گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دلیل نہ لایا اپنی غیر حاضری کی لَأَصْبَحَنَّهُمْ یقیناً اسے ذبح کر دیں گے, ضرور اسے سزا ملے گی. سیدھی سادھی بات تھی, امت ہمیشہ سے مانتی آئی کہ حدود ایک پرندہ تھا, اسی پرندے ہی کو ذبح کرتے ہیں, وہ گیا تھا ایسے ایسے. یہی بات جب فلاسفہ کے ہاں پہنچی تو متاخرین میں سر سید مرحوم تھے, سر سید نے کہا کہ حدود کوئی پرندہ نہیں تھا, وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیگم تھی ان کا بھائی تھا, سلیمان علیہ السلام کا خالہ تھا. تو ایک دن انہوں نے خالے کو دیکھا کہ دربار میں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, خالہ صاحب نظر نہیں آ رہے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ حضرت وہ اس طرح گئے ہوئے ہیں ایک ملکہ کے یہاں دیکھنے کے لیے, یہ ساری چیزیں آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں اور وہ ہے کلیات سر سید, وہ 17 جلدیں اگر پڑھو تو ایسی بیسیوں چیزیں ملیں گی. یہ ان کی ایک مثال ہے. انہوں نے کہا وہ سالہ غائب ہو گیا تھا لہذا یہ ہوا. یہ ساری بہت سی چیزیں پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں اور کتابیں آپ کو دکھا چکے ہیں. اب یہ انہوں نے بات کی کیا, انہوں نے کہا وہ ایک انسان تھا. اب ایک طرف نبوت ہے, وہ کہتی ہے انسان نہیں جانور تھا, سیدھی طرح مانو کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی, سیدھی سی بات, بس آسان ہے. ان کا نہیں نہیں اس کا کوئی سبق ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ لاٹھی ماریے اور اس کے بعد سمندر جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا بحیرہ قلزم. یہ بات لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں, یہ دریائے نیل تھا اور یہ غلطی بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہے. جب تفسیر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دریائے نیل نہیں تھا, بحیرہ قلزم تھا, اور اس کے لیے جغرافیہ پڑھنا ضروری ہے. جغرافیہ اور نقشے دیکھیں گے آپ تو پھر پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نجات پائی تھی और यहूदी ये जो उनका पहला खुरूज हुआ है ये सब निकले थे बगीरा कुलजम को कहा करके तो बहरहाल कुलजम जो था अब ये क्यों ऐसे हो गया सीधी सी बात है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने एक मौजजा पैदा कर दिया फलासफा के यहां आ जाओ जिनसे कुछ मुतासिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी भी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मरहूम इस दर्जे के आदमी थे कि तफसीर में उन्होंने जितना काम किया है इस सदी के मुजद्दिदीन के करीब करीब उनका मुकाम बनता है लेकिन इसके बावजूद फलसफे का असर जो था वो कहीं ना कहीं रंग दिखाता है उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा ये कभी कभी दरियाओं में हालत पैदा होती है और उन्होंने उसकी तारीखी शवाहिद भी दे दिए कि फला जगह फला मुकाम पे बिहार में 1930 में ऐसे दरिया कट गया था फला जगह ऐसे हो गया था खैर ये हुआ था या नहीं हुआ था नबूवत की बात इतनी सी है कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था दरिया के दो टुकड़े कर दिए फलासफा इन दो तीन मिसालों से आपके जहन में आया होगा कि वो लाजिमन असबाब को तासीर और तासीर को सबब के साथ जोड़ते हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई सबब इख्तियार किया जाए तो उसकी तासीर भी हो और जरूरी नहीं है कि कोई तासीर तुम्हें नजर आती है तो उसका कोई सबब भी तासीर नजर आती है असबाब जो हम देखते हैं अब ये दूसरा पहलू है नबूवत का अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं जो तासीर तुम्हें नजर आती है जो तुम समझते हो इसका सबब जरूरी नहीं है कि वो सबब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को देख लो हज़रत मरियम के हालात को देख लो इसीलिए सैयद इस बात पर आकर अटक गए और वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि जिंदगी उनकी ज्यादा नहीं हुई उन्होंने कहा अगर खुदा मुझे और जिंदगी देगा तो मैं ये साबित कर दूंगा कि हज़रत मरियम का और फलां से ताल्लुक का और उसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ये सब जाके पढ़ लीजिए तो वो तो इसको साबित करने से पहले ही दुनिया से चल बसे तो अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं तासीर तुम देख रहे हो बच्चे को देख रहे हो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस तरह से आया हो दुनिया में जिस तरह से और लोग आया करते हैं ये है वो कजिया जिसको शाह अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज में बयान करते हैं एक और मिसाल उसकी देखो उसकी मिसाल ऐसे भी है कि अल्लाह ताला ने दो में से एक चीज माननी पड़ेगी या तो ये मान लिया जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए अगर 25 दिसंबर को वो पैदा हुए तो दुनिया में मौसम कितने सालों में तब्दील होते हैं अब तो साइंस सब जानती है साइंटिस्ट जो हैं मौसमियात वाले ये बताते हैं कि कितने सालों में कहां का मौसम तब्दील हो सकता है कितने सौ बरस में जो गैस का ओवन का एक पर्दा था वो शक हो गया और अब जमीन पे बीमारियां आने लगी साइंटिस्ट अब बताते हैं कि इतने साल पहले यहां पर एक दरिया था या ये मट्टी गवाही देती है इनसे पूछो क्या 2000 साल पहले ये 2009 चल रहा है ना 2000 साल पहले क्या शाम में शदीद गर्मी थी ये बात तय शुदा है कुरान से भी और ईसाइयों के यहां भी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम से कहा कि अल्लाह ताला के हुज़ी इलैहि नक़ला के हुज़ी इलैहि नक़ला हुज़ी इलैहि बिजुज़िन नक़ला बिजुज़िन नक़ला इसको हिलाओ उन्होंने खजूर के दरख्त को हिलाया और खजूरें गिरने लगी दो में से एक बात माननी चाहिए या तो ये मान लेना चाहिए कि खजूरें आदत में पैदा हुई और शदीद गर्मी का मौसम था वहां शाम में और खजूरें शाम में पकती हैं और अगर शदीद गर्मी का मौसम था तो ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को कैसे आ गए दिसंबर में तो शाम में कभी भी गर्मी नहीं पड़ी या तो ये मान लिया जाए फिर और या ये मान लिया जाए कि वो मौजजा था कि दिसंबर में पैदा हुए और अल्लाह ने शदीद सर्दी में खजूरों को पैदा कर दिया ये नहीं मानते हम कहते हैं जब ये नहीं मानते तो फिर ये बताओ कि दिसंबर में कैसे खजूरें पैदा हो सकती हैं मौजजा नहीं था तो फिर मौसम कैसा था मौसम शदीद सर्दी का था तो ये ऐसी मुबाहिस हैं जिनमें मौजजात का इनकार करने वाले जान छुड़ा नहीं सकते दूसरी तरफ नबूवत को देखो अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई सबक तुम जब इख्तियार करते हो तो تو سبب اپنی تاثیر مرتب کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. یہ ہے نبوت. وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے آگ نے جلانا تھا لیکن آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مت جلاؤ, اس نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے اللہ کی خاص سنت جو سامنے آتی ہے, یہی پہ معجزات کی بحث پوری ہو جاتی ہے اور یہ کرامت کی بحث بھی پوری ہو جاتی ہے کہ ایک ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنن پانن کوئی چیز ایسی پیدا کر دی کہ زمانے کو سمیٹ دیا. اور وہ اس وقت میں 2009 میں اور ٹائم میں اس نے سفر کیا اور اس نے کہا کہ جب تم 2080 میں پہنچو گے نا تو تمہارے ساتھ یہ بات ہو جائے گی. اللہ نے اسے زمانے میں چلا دیا, ٹائم میں اسے ٹریول کر لیا, وقت میں سفر کر لیا. اللہ تعالیٰ نے زمین سمیٹ دی اور زمین سمیٹنے کے بعد اس نے پہلا پاؤں یہاں سے اٹھایا تو دوسرا پاؤں جا کے اس نے مکہ مکرمہ میں رکھا. زمین سمٹ کے ہی درمیان کے فاصلے یہی ہیں معجزات اور یہی ہیں کرامات. یہ کرنا اللہ کا کام ہے, کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. خواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں, ان کے بھی بس میں یہ نہیں تھا کہ معجزات اپنے پاس سے دکھا دیتے, حتیٰ کہ قرآن نے انہیں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے معجزے طلب کرتے ہیں, آپ ایسا کر دیجئے کہ سلم فی السماء, آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیے اور یہاں سے کوئی معجزہ آ کے لے جائیے, باقی اللہ انہیں ہرگز کوئی معجزہ نہیں دکھائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے, وہ پوری مہلت دیتا ہے کافروں کو اور کوئی حسرت ان کے جی میں باقی نہ رہے, کئی کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ نہیں کیا ہم نے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو, دو ایک مثالیں قرآن سے بتاتے ہیں. پورا زور لگا لیا قوم نے اور انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ثم کیدونی جميعا, پھر میرے مخلاف جتنا کچھ تم نے کرنا ہے کر گزرو اور چھوڑ دو مجھے, اللہ میرا مالک. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ قوم جو کچھ کر سکتی تھی کر لیا اور آخر میں پہنچ کے وہ قتل ہی کر سکتے تھے, اللہ نے انہیں بچا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تو مکہ مکرمہ میں جو کچھ اہل مکہ کر سکتے تھے آخری رات کو وہ بیٹھے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے, اب اس کی مشکلات جو ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں معاذ اللہ یہ حد سے بڑھ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دی آخری رات تک انہیں مشورہ کرنے کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لیا اور وہ باوجود اس کے کہ کھلی آنکھیں تھیں ان کی نہیں دیکھ سکے, ایک آدمی ان کے بیچ سے گزر رہا ہے نہ پکڑ سکے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے معجزات کا صدور کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھنے نہیں دیتا, آگ ہونے کے باوجود چلنے نہیں دیتا, پانی ہونے کے باوجود ڈوبنے نہیں دیتا. یہ سب چیزیں انہیں معجزات اور کرامات کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر تم اس بات کو مانو گے تو تمہیں پھر انکار کرنا پڑے گا فلسفیوں کے اس مسئلے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب اور تاثیر یہ دونوں یکجا ہوتی ہیں, اسباب کے بغیر کوئی تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور جب تاثیر ہوگی تو ضرور اس کے کوئی اسباب بھی ہوں گے. تم اس کا انکار کرو گے تو معجزات کا اقرار کرو. یہ تو دی ایک بات. اس کے بعد حضرت کی آئی دوسری بات. حضرت فرماتے ہیں والقول بالمعاد الجسمانی کی یتوقف على امکان اعادۃ المعدوم الى غیر ذلک مما شأنوا به کتب. اور یہ کہنا کہ انسان دوبارہ اس جسم کے ساتھ پیدا ہوگا یہ اس وقت مانا جائے گا جب تم فلسفیوں کے اس مسئلے کا انکار کرو کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جو چیز مٹ گئی ختم ہو گئی وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی. یہ فلسفیوں کا اصول ہے. اور فلسفے وہ کہتے ہیں کہ چیز فنا ہو جائے تو جو فنا ہو گئی اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ فلسفی بالکل اس کے دوسری طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فنا نہیں ہے. ساری بحث کو اگر آپ سمیٹیں گے نا تو ہندوؤں کا مذہب میں یہ عقیدہ رہا کہ تین چیزوں پر فنا نہیں آتی, روح پہ فنا نہیں آتی, مادے پہ فنا نہیں آتی میٹر, اور تیسرے اللہ کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں. دہلیے جو تھے انہوں نے کہا زمانے پہ فنا نہیں آتی, اور جگہ پر پناہ نہیں آتی. ہمارے ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، ان کے نزدیک ہیولہ جو چیز ہے اس پہ فنا نہیں آتی. اس کے بعد اب تک دنیا جہاں پہنچی وہ کہتے ہیں کہ مادے پہ فنا آتی ہے اور میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مادہ جو ہے وہ توانائی کی صورت میں آ جاتا ہے. آئنسٹائن کی تھیوری میں یہ چیزیں جن لوگوں نے پڑھی ہیں تفصیل سے پڑھی. ان کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی اس کائنات میں نہیں ہے جو قابل فنا نہ ہو. اللہ فنا داری کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ فنا نہ آ سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز پر فنا داری ہو سکتی ہے اللہ فنا کر. اور بہت دلائل انہوں نے دی. وہ کہتے ہیں مادے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے 50% انسانوں کو اختیار دیا ہے، باقی 50% اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے مادے کی تخلیق کی، ہندو کہتے ہیں مادے کی تخلیق نہیں ہوئی شروع سے تھا، ہم کہتے ہیں اللہ ہی تھا اللہ ہی ہے. اور اس کائنات میں جب زمانہ بھی نہیں تھا، جسم بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تھا، ٹائم اور سپیس اللہ نے پیدا کی. یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو مسلمانوں میں صدیوں زیر بحث رہے. اس لیے ہم آپ سے بالکل غلط بیانی سے اللہ نہ کرے کہ کام لیں. کبھی آپ اس ٹائم اینڈ سپیس کو پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں، اور عراقی کو پڑھیں اور اس کے ساتھ نیوٹن کو پڑھیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نیوٹن کے زمانے میں جو مسلمانوں کا فلسفہ وہاں پہنچا تھا، نیوٹن کو اس سے رہنمائی ملی اور اس نے مادے پر جو بحث کی ہے اور آگے وہ ساری چیزیں پھر ضرور پذیر ہوئی، وجود میں آئیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو فلسفے میں مادے کا تصور پیش کیا تھا، آگے پیسے تھے، مال تھا، دولت تھی، حکمران قدردان تھے، انہوں نے اس چیز کو ان قوانین کو دنیا میں رائج کیا اور طبیعت چلی، فزکس اس سے چلی. اور مسلمانوں میں جب اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت میں ان کے قدردان بھی نہیں تھے اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ زندگی میں اس کے تجربے کرتے اور تجربے کر کے لوگوں کو دکھاتے کہ فزکس کی روح سے یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال کو جب جرمنی میں بحث کرنی پڑی اس پہ، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ کہا کہ میری اس میں مدد کریں. ان میں بھی میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت آپ میری مدد کیجئے زمانے کے مسئلے میں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا، پھر اس کا جواب جو حضرت نے لکھوایا وہ ایسا زمانہ تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، آنسو گرتے رہتے تھے، چپ رہتے تھے. وہ اپنے وقت میں ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ شاید وہ باعث ہی کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ان کی مجلس میں جا کر ان کو سمجھ سکتا کہ یہ کہتے کیا ہیں. علوم اور معرفت اللہ نے ان میں جمع کر دی تھی. تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ انہیں لکھو کہ اب میرے اوقات اور میرا دماغ اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ میں ان مباحث میں پڑھوں. علامہ اقبال نے اسی کے لیے ٹائم اور سپیس کی تھیوری کے لیے رجوع کیا دوسری جگہ، وہاں برکات احمد صاحب سے. وہاں برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ٹونک میں فلسفے کے جو آخری دور کے آئمہ گزرے ہیں ان میں سے. عجیب و غریب چیزیں تھیں، عجیب و غریب علوم تھے ریاست ٹونک میں، اور وہ ٹونک میں پڑھاتے تھے اور فلسفے کو پڑھاتے تھے. ان کا ایک رسالہ تھا تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو خط لکھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسرے آدمی نے اقبال نے کہا میری مدد کرے، تو انہوں نے کہا مولانا برکات احمد صاحب نے جو ٹونک میں رسالہ لکھا ہے اس تھیوری پہ آپ اس کا مطالعہ کیجیے. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ میں نے 22 مرتبہ اس رسالے کو پڑھا ہے، تب جا کر میں سمجھ پایا ہوں کہ کیا کہتا ہے. اتنا گہرائی، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ابو علی سینا ایک جگہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ارسطو کی کتاب کو 40 مرتبہ پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ارسطو کہنا کیا چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے علم کی کوئی سطح جب لوگوں کی بلند ہو جاتی ہے تو پھر بسا اوقات اتنا درمیان میں خلا واقع ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے خود کرنا ممکن نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے تیسرے آدمی جو تھے وہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے رجوع کیا اور حضرت کو کہا کہ میری مدد کریں. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا قصیدہ اقبال کے پاس بھیجا اور کہا اسے پڑھیے. علامہ اقبال نے حضرت سے وہ پڑھا اور پھر خط و کتابت کی, اور حضرت نے عراقی کا رسالہ بھی بھیجا اور فرمایا اسے بھی پڑھ لیں. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ اقبال نے جتنا مجھ سے فائدہ اٹھایا علماء بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ ان کا میدان وہی. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ الضرب الخاطب علی حدوث العالم کا قصیدہ ہے یاد آتا ہے پڑھا تھا جب, تو 273 اشعار ہیں اور کمال کی چیز. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا اچھا نظریہ دیا, حضرت نے حضرت سے پہلے بھی یہی نظریہ تھا, حضرت نے اسے ذرا واضح طور پہ کھول کے بیان کیا. ایک کتاب چھپی ہے نکات افغانی. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بندے بڑے کمال کے بنائے, شاگرد جو ان کے تھے ایک سے ایک چوٹی کا آدمی تھا. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور کتنے ہی ہیں, مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ بدر عالم میرٹھی تھے, مولانا سعید احمد اکبر آبادی تھے, کتنوں کے نام لے. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضرت سے پڑھا تھا براہ راست, وہ بتاتے تھے باتیں اور علوم. حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کسی ایک ہی آدمی میں جمع کر دیا, اسے فلسفے پہ بھی, تفسیر پہ بھی, حدیث پہ بھی, تاریخ پہ بھی, حالات حاضرہ پہ بھی, سیاست پہ بھی, لغت پہ بھی, کون سا علم تھا جس میں اس انسان کی کہی ہوئی بات کو چیلنج کر سکتا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا, اب ایک کتاب چھپی ہے نکات افغانی. مولانا قاضی صاحب تھے نا شمس الدین افغانی, شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب پڑھو تو اس میں تمہیں مل جائے گی یہ بات. انہوں نے کہا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے مادے کو پیدا کیا. اگر ہم مادے کے متعلق مان لیں کہ اس پہ فنا بھی نہیں آنی اور یہ پیدا بھی نہیں ہوا, تو اللہ میں اور مادے میں فرق کیا رہا؟ زمانہ مخلوق ہے اللہ کی, زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر زمانے کے متعلق ہم مان لیں کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو اللہ میں اس میں فرق کیا رہا؟ اور اسی طرح جگہ جو نظر آتی ہے آپ کو, مثلا ان اینٹوں نے ایک جگہ یہ کھیل دی ہے, اسی طرح زمین نے ایک جگہ کھیل دی ہے, اس کائنات میں جسے سپیس کہتے ہیں, خلا ہے اوپر, یہ سب چیزیں یہ جگہ ہے, جگہ کو اللہ نے پیدا کیا. ان سب چیزوں سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ یہاں پہنچ کے عقل گم ہو جاتی ہے, بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پہنچ کے فلاسفہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر آدمی کے سمجھ کی بات نہیں ہے. وہ اتنی اوپر کی مباحث ہیں کہ عام زندگی میں بیان کر کی بھی نہیں جا سکتی, لیکن اس پہ بھی مباحث ہوئی ہیں. انہوں نے کہا مادے کو اللہ نے پیدا کیا اور 50-50% تقسیم کر دیا. 50% کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شکل کا اختیار انسان کو دے دیا اور تخلیق اور فنا اپنے پاس رکھی. لکڑی کو پیدا کیا, ایک لکڑی ہو گئی, ایک اوزار ہو گئی, تیسرا وہ آدمی ہے جو اس کو بناتا ہے, چوتھے یہ ٹیبل کی شکل ہے نا, یہ شکل کہاں سے آ گئی؟ لکڑی ہے, اس میں اس نے رندا چلایا, دروازہ بنا دیا. تو کہتے ہیں تین چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں, مادہ ہے لکڑی, اور اس کے اوپر اس نے اوزار سے کام کیا بھی نظر آتے ہیں, آدمی بھی نظر آتا ہے, یہ اس سے جو چوتھی کو بہت شکل نکلتی آتی ہے, یہ شکل بھی تو کوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو شکل ہے نا, اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ مادے کی شکلیں تبدیل کر لیں. یہ بہت معمولی بات ہے جو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہی اور حضرت نے بیان کیا ہے. اسی کو آپ اس سے 1 کروڑ گنا آگے جا کر سوچو کہ مادے کی شکل کو آپ تبدیل کر لیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. آخر پہ پہنچ کے اب تک اس دنیا میں ایٹم جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا. اتنی بات, ساری فزکس کی کہانی اوپر سے نیچے تک اس چیپٹر میں یہ ہے, باقی اور فزکس تو اس کے علاوہ ہے. لیکن اب ماں باپ الطبیعات کیا ہے؟ میٹا فزکس وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جو حقیقت میں صوفیہ میں سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف اور ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی آدمی ان نیوٹن کو اور اس آئنسٹائن کو, ان لوگوں کو پڑھے اور پھر وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ان نظریات کو پڑھے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت سے حاصل کیے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اللہ نے علوم کتنے کھولے ہیں لوگوں پہ اور کہاں کہاں سفر ہوتا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جب اپنے سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ مریض میں گئے، پھر وہ زورہ میں گئے، پھر وہ فلاں جگہ گئے، پھر وہ چاند میں گئے، پھر وہ سورج میں گئے، تو وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا تصور علامہ اقبال نے بھی پیش کیا ہے۔ اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے مولانا روم کو کہ میرے پیر و مرشد مولانا روم مجھے لے گئے، ایک جگہ لے گئے، پھر جہنم میں لے گئے، پھر مریض پہ لے گئے، پھر فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا، فلاں جگہ یہ ہو رہا تھا۔ یہ بنیادی طور پر تخیل ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس سے یورپ میں فائدہ اٹھایا، اور گوئتے نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہی حلق ہے۔ آگے علامہ اقبال آ گئے تو یہ ساری چیزیں اصل میں تو ہیں مادے کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون پڑھاتا، زوائد ثلاثہ اور یہ سب چیزیں حضرت رحمۃ اللہ کے سامنے بڑے پڑھائے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک اس بات کو نہیں مانو گے کہ مادہ کائنات میں ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے، تب تک تم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ انسان قبر سے دوبارہ اٹھے۔ ہوتا کیا ہے، آپ سے جنہوں نے بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غذا ہے، اسے بکری دمبے نے کھایا، کسی چیز نے کھایا، اس کے بعد اس سے خون اور یہ چیزیں بنی، دودھ بنا، اسے پھر انسانوں نے استعمال کیا، انسانوں سے یہ چیز بنی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز بنی، اور بچہ دنیا میں آیا، اور پھر یہ سارا سائیکل وہ بتاتے ہیں۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز بدلتی گئی بدلتی گئی بدلتی گئی۔ فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم مٹی میں مل گئے تو اس مٹی سے تمہیں دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے، ذرا سی مشکل بات لیکن ہے دلچسپ۔ وہ کہتے ہیں فرض کر لو 1890 میں ایک آدمی مر گیا تھا، آج سے 100 سال پہلے وہ مٹی میں مل گیا، اس مٹی میں ملنے کے بعد اس کا جسم اور ہڈیاں کھاد بن گئی، وہ کھاد جو تھی پودوں میں تبدیل ہو کے آ گئی، پودوں کو جانوروں نے کھا لیا، جانوروں سے انسان کھا لیا، انسانوں سے آگے انسان بن گئے، پھر وہ مٹی میں مل گئے۔ تو یہ تو پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا جاتا ہے۔ تو وہ جو انسان 1890 میں مرا تھا اب وہ کسی انسان کا جسم بن گیا ہوگا، تم کیسے کہتے ہو کہ مٹی سے وہ دوبارہ پیدا ہو؟ یہ دلیل بھی دیتی۔ اس کا بڑا اچھا جواب ابن عربی رحمت اللہ نے چکا دیا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں زمانے کے اندر ہیں یا باہر ہیں، لا محالہ زمانے کے اندر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آج سے اگر 1 خرب سال بھی پہلے پیدا ہوئے تھے تو کوئی سن تو تھا نا زمانے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں قیامت میں ہوگا یہ کہ اللہ ٹائم کو پیچھے سے چلانا شروع کرے گا، آخری بچہ جو مرا تھا نا اس کائنات میں، خدا اس وقت سے مثلاً فرض کر لو 2050 میں قیامت آ گئی تو خدا کہے گا 2050 سے کہ اب 49 والے لاؤ، اب 48 والے لاؤ، 47 والے آئیں، اور پیچھے چلتا جائے گا۔ تو جو جو ٹائم آتا جائے گا ٹائم میں ساری چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی، ایسے ہو جائے گا حساب۔ اسی کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی اس میں جو واقعات انہیں نظر آئے کہ ایک آدمی مثلاً حدیث میں آتا ہے، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون جاری۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ آدمی فرض کیجئے 1975 میں آیا جس نے پہلے روزہ کھولا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1300 سال پہلے وہ آدمی کیسے نظر آ گیا، یہ کہتے ہو گیا۔ تو ابن عربی رحمت اللہ اس کا حل دیا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرد تھے گویا کہ اس امت کے، نا وہیں سے امت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کا سرا ایک طرف سے اللہ نے اٹھایا، اور زمانے میں قیامت جو تھی اس کا سرا اللہ نے اٹھا کر ملا دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ زمانے کا آخری حصہ ہے، مثلا 2050 میں قیامت آنی ہے، بتا دیا یہ 2050 آ گیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ کی امت کے اعمال، یہ سارے امتی آپ کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح زمانے کا سفر اللہ تعالی نے انہیں طے کرا۔ اور سنو، وہ کہتے ہیں کہ یہی مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ اذا مزق تم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو زمین سے کون پیدا کر سکتا ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین سے پیدا ہوں گے، مٹی سے پیدا، فلاسفہ جو تھے انہوں نے اس بنیاد پہ انکار کر دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ یہ مانیں کہ اللہ مادے کو پیدا کر سکتا ہے, یعنی مادہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے اور اس پہ پناہ بھی آئے گی. اللہ ہی کی ذات ہے جس پہ پناہ نہیں ہے, اور اللہ ہی کی ذات ہے جس کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پانچ مسائل. فرماتے ہیں الی غیر ذلک مما شأنوا به کتبہ, اور اس قسم کے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں ان فلسفیوں کی کتابیں بھری پڑی, اور یہ سب اسی بات کے قائل ہیں. اسی وجہ سے آخرت کا انکار کیا گیا کہ اللہ کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوں گے, اور آخرت کا انکار یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کو تباہی سے روشناس کرایا. جس شخص کو آخرت کی فکر اور خیال نہیں ہوتا کہ مر کے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, لا محالہ اس کے نتیجے میں وہ آدمی منافقت کرتا ہے, منافق ہو جاتا ہے. سیدھا سادہ اصول ہے کہ بارش برسے گی تو یقیناً چیزیں گیلی ہوں گی, آخرت کی فکر اور خوف ہوگا تو نفاق نکلے گا. جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر منافقت ہو جاتی ہے, اور بہت لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے. شاہ صاحب رحمت اللہ نے ان پانچ مسائل کو ذکر کیا. یہ دوسری بات. تیسری بات جو اس میں آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے اس کا ذکر کیا, کون لوگ تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ انسانی جسم. اب یہ بھی اسی دوسری بات کے بعد اسی جو آخری بات عرض کریں اس کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ ملتی جلتی ہے فلسفے کی اس شاخ سے جس کے یورپین بھی قائل ہیں, امریکن, اب جو فلاسفہ ہیں اس کے وہ بھی قائل ہیں. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں گے تو ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے جو کتابیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں وہ سب اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آخرت میں جو حشر ہوگا وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوگا, روح کے ساتھ ہوگا. جسم کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا, روح نکلے گی. روح ہی لذت کو محسوس کرتی ہے اور روح ہی دکھ کو محسوس کرتی ہے, تو وہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں. بس خلاصہ اس بحث کا یہ, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والقول بالمعاد الجسمانی, اور جسمانی اعادے کے قائل ہونے کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے غیر حاضر چیز کو حاضر کر دے. یہ جو بات ہے نا کہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں ہیں لوگ, اب بھی نہیں ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ جن فلاسفہ کے متعلق کہتے ہیں بہت سے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں, فارابی قائل نہیں تھا. فارابی کا پورا گروہ, یہ فارابی کہنے کے تو ایک نام ہے نا, فارابی کا پورا سکول آف تھاٹ ہے, پورا مطلق ہے فارابی کا. اور فارابی اس بات کا قائل تھا کہ انسانی جسم کے ساتھ حشر نہیں ہوگا, بس روحیں آ جائیں. اب بھی آپ دیکھیں جو لوگ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں فزکس کو, وہ کہتے ہیں جسم تو گل سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور روح کے ساتھ جنت آباد ہوگی, اور روح کو خوشی کا اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا. جہنم میں جو چیز جائے گی وہ روح جائے گی, انسان کا جسم نہیں جائے گا. حالانکہ یہ بات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. آخری اس معاملے میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہی بات بو علی سینا کے متعلق بھی کہی گئی کہ بو علی سینا جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ انسان کا آخرت کا معاملہ روح کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ نہیں. اور بو علی سینا بنیادی طور پر یہ کرامی تھا اور کرامتی فرقے سے تعلق رکھتا تھا. بولی سینا کا باپ جو تھا اور اس کے بھائی بہت بہت زیادہ شیعت میں آگے چلے گئے, اور ان لوگوں نے دنیا میں خیر کا کیا کام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ انہوں نے جامع الازہر بنا دی. جامع الازہر جو بنی ہے تو یہ حقیقت میں کرامتیوں نے ہی بنائی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ علوم کی تبلیغ اور علوم کا نشر یہاں سے ہوگا. وہ تو پھر حکومتیں بدلتی گئیں تو آہستہ آہستہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں آ گئی, اور پھر جامع الازہر کا کچھ حلیہ بدل گیا. وغیرہ بنیادی طور پہ اہل تشیع کی وہ شاخ جو کرامتی کہلاتے تھے انہوں نے بنائی تھی, اور کرامتا کے جو بڑے مراکز تھے جہاں پر کرامتیوں کا زور چلتا تھا ان میں سے ایک ملتان, اور ملتان میں کرامتیوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی. حتیٰ کہ کرامتیوں کا جب بیت اللہ پر قبضہ ہوا ہے تو بیت اللہ پر قبضے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو اکھیڑ دی, 14 سال مسلمانوں نے حج کیا ہے بغیر حجر اسود کے اور اٹھا کے اپنے علاقے میں لے گئے اور وہ بیٹھ جاتے تھے حطیم کی دیوار پہ, جو مسلمان عورت گزرتی تھی بچہ گود میں اٹھائے اٹھاتے تھے بچے کو اور دیر مارتے تھے بیت اللہ کی دیوار پہ, اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بچوں کے مغز دیکھے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگے ہوئے, وہ کہتے تھے بلاؤ تو اپنے خدا کو کدھر ہے, تم اس کے متعلق کیسے نظریہ رکھتے ہو, یہ چیزیں کرتے ہو, حتیٰ کہ ان کرامات سے بغداد کی خلافت تنگ آ گئی اور کوئی ان پہ قابو نہیں پا سکتا, پورے عالم اسلام میں اتنا تسلط تھا, اور انہوں نے درخواست کی پھر یمین الدولہ سے, یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے, اور انہیں کہا کہ ان کا کچھ حل کریں, اور وہ اللہ کا بندہ وہاں سے آیا اور پھر ملتان میں جو قتل عام ہوا ہے ان کا, یہ ضرب تھی جو اس نے ان کی قبر توڑ کے رکھ دی, اور پھر کرامتی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے. ان کرامتیوں میں بڑے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ان میں بولی سینا, بولی سینا نے اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ لکھا ہے اور اتنا اچھا لکھا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا انسان جو بولی سینا سے بیزار ہے, رازی کا بس نہیں چلتا ہے, نہیں تو یہ سامنے ہوتا کہ رازی کے تو رازی سے گولی مار دیتے. رازی کی کتابوں کو آپ پڑھیں اور امام رازی کی الاشارات و تنبیہات یہ پڑھو اور بولی سینا کی الشفا پڑھیے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بولی سینا جس فلسفے کی بات کرتا ہے رازی کس طرح اس کے اتنے خلاف ہیں, اتنے دلائل دیتے ہیں, اور رازی کا اصل میدان فلسفہ ہی تھا, رازی کا اصل میدان تفسیر نہیں ہے, اس لیے جو لوگ بھی ان کی تفسیر کبیر پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں رازی لکھتے ہیں تفسیر میں اللہ کی بنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے کسی حد تک صحیح کہا کہ اس تفسیر کبیر میں رازی نے سوائے قرآن کی تفسیر کے باقی سب کچھ لکھا, تو بات ان کی کسی حد تک تو درست ہے. رازی کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو ایسی وائی تباہی عجیب و غریب روایات ملیں گی کہ آدمی کانوں پہ ہاتھ دھرتا ہے کہ خدا بچائے ان خرافات سے جو رازی لکھے. ان کا اصل میدان وہ فلسفہ ہے, فلسفے میں رازی نے بولی سینا کی جسے محاورے میں کہتے ہیں نا جڑ کاٹ دینی, وہ انہوں نے ٹھانا ہوا ہے. لیکن جب وہ معراج نامے پہ آئے ہیں, رازی رحمت اللہ نے معراج پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا ہے, تو نمت تاب سے یہ ان کی کتاب کا نواں چیپٹر ہے, اس میں انہوں نے اتنی تعریف کی ہے بولی سینا کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کا بھی قائل تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بولی سینا کا دماغ جہاں پہنچا تھا اور جہاں سوچتا تھا اور مسائل کو حل کرتا تھا, یہ اور لوگوں کے بس کی بات نہیں. ارسطو کو اس نے متعارف کرایا مسلمانوں میں. اب بولی سینا پر یہ الزام ہے کہ وہ اس معاہدے جسمانی کا قائل نہیں تھا جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. بات یہ چلی ہے وہاں سے, بات اصل میں یہ چلی کہ پانچویں چھٹی صدی کے آخر پہ فلسفے کا اتنا زور ہو گیا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے فلسفہ نہ پڑھا ہوا, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے خلاف لکھنا شروع کیا. غزالی اپنی جوانی میں جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ اس شان کے آدمی تھے کہ مدرسہ میں جب تشریف لائے غالباً مستنصریہ میں, دیکھنا شاید کچھ اور نام تھا مدرسے کا لیکن یاد آتا ہے کہ مستنصریہ بغداد کا مدرسہ ہم نے دیکھا ہے, وہاں جب آئے تو سلطنت کے سارے خلیفۃ المسلمین سے لے کے چپڑاسی تک سب کھڑے, اور رازی کی داڑھی بالکل سیاہ تھی, کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے یہ, اتنا علم ہے. لیکن رازی نے چند سال پڑھایا اور پھر انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچنا ان علوم میں نہیں رکھا ہوا, وہ کہیں اور. پھر امام غزالی کی بات کروں, رازی نہیں غزالی, غزالی وہاں سے نکلے مستنصریہ سے, اور غزالی رحمت اللہ علیہ جا کر بیت المقدس چلے گئے. بیت المقدس میں وہ اوپر ابھی تک ان کا کمرہ قائم ہے, مینار ہے, اوپر جاؤ تو کمرہ ہے, سارا دن وہاں بس بیٹھے رہتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. غزالی کی زندگی یہاں سے پلٹی ہے, لیکن غزالی کو جس علم سے واسطہ نہیں رہا وہ حدیث, اس لیے غزالی ان لوگوں میں ہے جن کی بیان کرتا حدیث پر کوئی اعتبار. غزالی نے رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں ایک شافعی حدیث کے ماہر تھے, انہیں اپنے گھر رکھا اور آخری دو سال میں جا کر حدیث پڑھی, وغیرہ رازی ایسی ایسی حدیثیں لکھ جاتے ہیں آیا علوم الدین وغیرہ وغیرہ کتابوں میں جن کی کوئی اصل ہوتی نہیں غزالی، لیکن غزالی کو جو خاص طور پہ اللہ نے مقام بخشا اور یہ غالباً تجدید کا مقام بخشا، وہ عالم اسلام پہ فلسفہ جو چھا گیا تھا غزالی نے اس فلسفے کی پرخچے اڑا دیے، اور غزالی نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، فلسفیوں کی تباہی. اس میں انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ انسان جب دوبارہ پیدا ہوگا تو اس جسم کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ صرف روح ہے جو خوشی اور غم کو محسوس کرتی ہے. اور انہوں نے پھر اس پہ الزام کن لوگوں کو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی جسمانی اعادے کا قائل نہیں ہے وہ شخص کافر. یہ غزالی کا فتویٰ. وہ کہتے ہیں قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسی جسم کے ساتھ پیدا ہونا ہے، اور جو شخص بھی اس جسم کی دوبارہ پیدائش کو نہیں مانتا وہ انسان کافر. اب تحافت الفلاسفہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے ان میں سر فہرست کے بولیسی نے ان کی عبارت سنی. تحافت الفلاسفہ میں ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے 20 مسائل منتخب کیے ہیں، اور 20 مسائل پر انہوں نے بحث کیا ہے کہ فلسفیوں کا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو غزالی ان 20 مسائل میں پہلے کہتے ہیں المسئلہ الاولی، پہلا مسئلہ ان کے مذہب کے ابطال پر. پھر ہوتے ہوتے جب وہ پہنچے نا لشرونا 20ویں مسئلے پہ، تو وہ کہتے ہیں فی ابطال انکارہم البعث وحشر الاجساد مع التلذذ والتعلم. یہ فلسفیوں کو، بولی سینا اور ان کے ماننے والوں کو اس لیے بھی کافر قرار دینا ضروری ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ دوبارہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو حشر الاجساد یہ جو جسم ہے یہ بھی اٹھے گا، باوجود اس کے کہ التلذذ والتعلم. وہ مانتا ہے ابن سینا کہ آخرت میں لذت بھی ہے، لطف بھی ہے جنت میں، اور جہنم کا عذاب بھی ہے. آگے کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ قَدْ فَصَلْتُمْ مَذَاهِبَ هَؤُلَاءِ أَفَتَقْطَعُونَ بِكُفْرِهِمْ وَوُجُوبِ الْقَتْلِ لِمَنْ يَعْتَقِدْ فَتَقَاضَهُمْ. جب تم یہ کہتے ہو کہ ان فلسفیوں کا مذہب میں نے بیان کر دیا ہے اور سب لوگوں کے مذاہب ہیں، تو کیا تم قطعی طور پر حتمی اور آخری فتویٰ یہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس شخص کو قتل کرنا چاہیے؟ لیکن یا تقید و اعتقادہم، جو اس قسم کا بولی سینا جیسا عقیدہ رکھے اور فارابی جیسا کہ آخرت اور حشر اس جسم کا نہیں ہوگا روح کا ہوگا. قلنا، ہم نے یہ کہا تکفیرہم لا بد فی ثلاث مسائل. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بولی سینا، فارابی، ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دینا خاص طور پہ 3 مسئلے ایسے ہیں جن میں انہیں کافر کہنا چاہیے. کون کون سے 3 مسئلے؟ احداثا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلت قدم العالم وقولہم ان الجواہر کلہا قدیمت. یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے. اگر آپ کو پچھلی بحث یاد ہے تو اس میں ایک بحث آئی تھی 9 کی، جو میسری اور اس سے اوپر کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں تذکرہ آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا 9 قدیم ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آ جائے گا، دیکھو تو کون کون کیا کہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 9 قدیم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جواہر قدیم ہیں. جوہر اور عرض کی بحث آئی تھی نا. یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جواہر جو ہیں وہ قدیم ہیں. تو جواہر، ان الجواہر کلہا قدیمت، یہ جواہر سارے قدیم ہیں، اس وجہ سے انہیں کافر ماننا ضروری ہے کہ جواہروں یا اراضوں پیدا تو اللہ نے کی. بس ثانیہ، اور دوسری بات قولہم ان اللہ تعالی لا یحیط علما بالجزیات الحادثة من الاشخاص. اور دوسری بات جس کی وجہ سے انہیں کافر کہنا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جزیات کا علم نہیں جانتے. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جد اللہ میں بحث کریں گے، وہاں بات کریں گے. بس ثالثہ، اور تیسری بات فی انکار باطل اجسام، اور تیسری وجہ جو ان کو کافر قرار دینا بولی سینا فارابی اور ان کے ماننے والوں کو ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ کائنات آخرت میں پیدا نہیں ہوگا، صرف روحیں ہوں گی۔ فہذہ المسائل الثلاث، یہ تین مسائل ہیں، اگر کوئی آدمی اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ نبوت کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے یہ بند کھولا ہے اور بولی سینا کو کافر قرار دیا، انہوں نے کہا یہ تین چیزوں کے قائل ہوئے لہذا یہ لوگ کافر۔ چل امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا دور گزرا، اس کے بعد دور آیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، تو ادھر سے ہندوستان میں ایک دور آ گیا۔ ہندوستان میں جو مغل تھے نا بادشاہ، بڑے بڑے لکھے، بہت بڑے لکھے، یہ بابر بادشاہ باوجود اس کے شراب پیتا تھا، قرآن پاک کی تفسیر اس نے لکھی ہے، اور فلسفے میں تو کمال کے لوگ تھے۔ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مریخ کتنا ہے چاند سے، اور چاند کتنا ہے زمین سے، اور زمین سورج سے کتنی دور ہے، یہ سب سے پہلے ہمایوں نے آلہ ایجاد کیا تھا، اور ہمایوں نے یہ ان سیاروں کے آپس کے فاصلے ناپے، یہ ہمایوں اتنا بڑا جہانگیر، اکبر تھوڑا سا تھا بیچ میں ایسا، لیکن اکبر کو اتنی معلومات تھی، اتنی معلومات تھی کہ آپ جب فیضی کی چیزیں پڑھیں گے تو پتا چلے گا، مگر آپ پڑھیں گے کیوں؟ یہ تو بات ہے، آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کیوں پڑھیں بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ہے، اس خوش فہمی میں ہم بھی ہیں، آپ بھی رہیے کہ مسلمان پڑھیں گے، تو پڑھنا وڑھنا کوئی نہیں آپ نے، مگر ہمیں ہم کہہ تو دیں، چلو ممکن ہے کوئی سنے تو اگلی نسل تک بات پہنچے، وقت پر پڑھتے کوئی نہیں۔ یہ فیضی نے جو کچھ لکھا ہے اکبر کے بارے میں، اس کے نو رتنوں نے جو کچھ لکھا ہے، یہ آئین اکبری اگر آپ پڑھیں، اب تو اردو ترجمہ ہو گیا بھائی، اس کو جب پڑھو گے تو وہ ایک کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس شخص کا علم کتنا تھا اور اس وقت اس میں کتنی تھی۔ 2500 صفحے کی کتاب ہے، اب چھپ رہی ہے یہ۔ اسی طرح اس کے بعد آ گئے شاہجہاں، شاہجہاں کے تو کہنے ہی کیا، شاہجہاں تو اتنا صاحب علم تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، جو واقعی واقعی علامہ کے درجے کا آدمی تھا، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اس شخص کے علم کے قائل ہوئے، اس کے شاہجہاں بادشاہ۔ شاہجہاں بادشاہ نے کیا کیا، ایرانیوں سے تعلقات اچھی کرنے کی اسے سوچی، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ صاحب اس کو کیا ذکر کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایرانی جو تھے، ازبکستان جو تھا یہ ان کے قبضے میں تھا، تو ازبکستان پہ لڑائیاں ہوتی تھی، اکبر کے زمانے میں لڑائی کم ہوئی، جہانگیر کے زمانے میں زیادہ ہو گئی، تو شاہجہاں جب آیا ہے تو اس نے سوچا، اس نے خط میں لکھا ہے کسی کو، اس نے لکھا کہ صرف ہماری مملکت کا استحکام یہی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو مضبوط کریں، جب تک قرب و جوار کی ریاستوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری آزادی خطرے میں رہے گی۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ ازبکستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور اس نے کئی علاقے ازبکستان کے ایران کو دے دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ رکھیں، آپ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح رہیں گے۔ دوستی ان کی شروع ہوئی تھی ہمایوں کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں بگڑ گیا، شاہجہاں نے نئے تعلقات کا آغاز کیا۔ شاہجہاں نے دو لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ایران میں جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو، اور ان کے ساتھ علمی باتیں کرنا، ایک تھا محب علی اور دوسرا تھا فاروق مشرف۔ یہ ساری تفصیل سننی ہو تو عقیدے کی کیفیت میں ہم نے بیان کی۔ ان دونوں کی جو شامت آئی، محب علی کی اور مشرف فاروق کی، تو یہ جا کر ٹھہرے اور ایران کے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، بڑا زوم تھا انہیں علم کا، ایران کا وزیر اعظم جو تھا وہ عالم علماء عراق تھا، اس کا لگا کہ عراق میں اس وقت تک اتنا صاحب علم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس نے جواب میں لکھا کہ 6 مہینے سے پہلے وقت نہیں ہے ملنے کا، میں مسرور۔ 6 مہینے گزارے، سفارت پیش ہوئی، اور ان کی جو بدبختی آئی تو انہوں نے شروع کیا مسئلہ کہ حضور والا فلسفے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ کثر نفسی میں تھا، اس نے کہا میں نے فلسفے میں کیا پڑھنا ہے، ہم تو ایسی فوجی لوگ ہیں، ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ فلسفہ کا آپ کا کیا خیال ہے، نجات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ وہ سنتا رہا ساری باتیں. اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سے تین مسئلے ایسے ہیں جس میں ابو علی سینا کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کہا؟ وہ کون سے تین مسئلے ہیں جو علماء علم کلام اور علماء فلسفہ کے درمیان زیر بحث ہیں؟ وہ تین مسئلے تو بیان کرو. اب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. تجھے وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں جانتے تو اس سے کہا پڑھاؤ کل آ کے بیان کر دے. اب جب یہ آئے تو انہیں اور شرمندگی ہوئی، پڑھیں کہاں سے؟ شاہی مہمان تھے، مہمان خانے میں جو کتب خانہ تھا اسے بھی منع کر دیا گیا کہ انہیں دیکھو اب کیا کرتے ہیں. یہ ساری رپورٹ پہنچی شاہجہان بادشاہ کو اور شاہجہان بڑا خفا ہوا اور اس نے کہا کہ اصل سوال کیا تھا. تو بتایا گیا کہ اصل سوال ایران کے وزیر اعظم نے یہ کیا تھا کہ وہ کون سے تین مسائل ایسے ہیں جن مسائل پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کو کافر کہا ہے، اور ان پر بعض حضرات نے، علماء متکلمین نے ابو علی سینا کو مسلمان کہا ہے اور تعویل کی ہے. تو جو مسلمان کہتے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تکفیر کرتے ہیں، ان دونوں کی بحث کا خلاصہ اور نچوڑ گیا. شاہ جہان بادشاہ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا تو اسے غصہ بھی آیا، اور ساتھ اس کے وزیر اعظم تھے، اس نے کہا کہ اچھا میری مصروفیات بتاؤ کیا کیا ہیں تاکہ میں اس پہ محاکمہ خود لکھوں گا اور میں تحریر کروں گا کہ یہ دونوں کا اختلاف کیا اور اس میں اصل بات کیا ہے. سعد اللہ چپ ہو گئے. پھر سعد اللہ نے جب دیکھا کہ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے تو ان کا سننے والا وہ وزیر اعظم ہے اور ان کی سلطنت ہی کیا ہے، اور آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ کا اور اس کا لیول برابر نہیں، ٹکر کا آدمی نہیں. ایسے ہی ہے جسے وہ واجپائی نے کہا نا کہ پرویز مشرف سے کس طرح ملوں، وہ تو وہ کیا ہے چیف ایگزیکٹو ہے، اس نے کہا ایگزیکٹو کسی کمپنی کا ہوتا ہے، میں صدر وزیر اعظم ہوں، وزیر اعظم کہاں جا کر ملے؟ تو یہی ہوتا ہے، زندہ قوموں کی یہی حالتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوا کرتا کہ صدر جائے اور آگے سے سیکرٹری استقبال کے لیے آیا کرے. ایوب خان جب گیا تھا تو امریکہ کا صدر آیا تھا استقبال کے لیے. چھوڑو، خیر یہ ایک اور لمبی بحث ہے. تو ہوا یہ کہ شاہجہان کو اس نے سعد اللہ نے ٹھنڈا کیا، اسے کہا حضور آپ نہ لکھیں، اس کا جواب وزیر اعظم کے اس سوال کا کسی اور سے دلواتے ہیں. انہوں نے کہا کس سے؟ اس نے نام لیا ملا عبدالحکیم سیالکوٹی. اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ شاہجہان قائل تھا، اتنا کہ اس نے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو دو بار چاندی یا سونے میں دلوایا، ترازو میں رکھا، دوسری طرف سونا رکھا، ان کے برابر جب ہوا تو اس کا حضرت یہ آپ لے جائیے. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے اتنا علم کا قائل تھا کہ انہیں دعوت دیتا تھا، ایک مرتبہ دعوت دی، حضرت آج فلاں فلاں مسائل پہ بحث ہوگی مگر کھانا کھائیں گے بحری جہاز میں. تو جہاز بڑا دریا تھا، اس پہ چلنے لگا، گنگا تھا یا جمنا مجھے نہیں یاد، لیکن چلنے لگا تو پانی آ گیا اچانک. تو وہ شاہی بیڑے کے ارد گرد کشتیاں تو ہوتی ہیں، تو کشتیوں والے نے کشتیاں سنبھال لی. تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اپنا جبا چیک کر کے اٹھے اور دیکھنے لگے اور گھبرا گئے کہ پانی بہت زیادہ ہے، کہیں الٹ ہی نہ جائے. جا شاہجہان ہنسا اور اس سے کہا کہ حضرت اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، مجھے دیکھیں آرام سے بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے بات کرتے ہیں. تو کہنے لگے ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا، تو اس کا میں بھی ڈوب جاؤں گا. کہنے لگے تمہارا کیا ہے، تمہارے تو ماشاءاللہ چار تو بیٹے ہی ہیں سلطنت سنبھالنے کے لیے، اور بھی بہت سے کھڑے ہو جائیں گے، حکومت لے لیں گے، میں اگر مر گیا تو میرے جیسا صاحب علم کئی صدیوں میں پیدا ہوتا. شاہجہان چپ ہو گیا، پھر سناتا تھا لوگوں کو اور کہتا تھا حضرت نے سچ کہا، ان جیسا آدمی کئی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو خط لکھا. یہ سیالکوٹ جو ہے نا، اس کی تاریخ کسی نے لکھی نہیں، اتنے بڑے بڑے علم یہاں صاحب علم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ بڑی زرخیز زمین. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو خط لکھا ہے سعد الدین، سعد اللہ وزیر اعظم. وزیر اعظم کا خط پہنچا جمعے کے دن اور انہوں نے اگلے جمعے تک اس کا جواب لکھ کے فارغ کر دیا. وہ خط ہمیں بڑی تلاش تھی اس کی کہ کہیں سے مل جائے، اور وہ خط، یہ واقعہ 1056 ہجری کا، वो खत हमें मिला रामपुर लाइब्रेरी में. अब रामपुर हिंदुस्तान मुसीबत वीजा कौन दे, तो वहां से हमने फिर उस खत की फोटोकॉपी दोस्तों से कह के मंगवाई. ये है वो खत, उसको इसलिए दे आए. उस खत का नाम है दुर्रतुस्समीना. ये मुल्ला गुलकीम से अलकोटी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा था. ये उसका कलमी नुस्खा है जो हमारे सामने है, और इसके आखिर पे वज़ीर आज़म सादुल्लाह का खत भी है. और उसने खत में यही तीन सवाल लिखे हैं कि हजरत वो की कौन से तीन चीजें हैं, और इस पे जो हमारे हैं शाहजहां बादशाह वो बहुत नाराज हुए हैं कि हिंदुस्तान के इल्म का वकार खाक में मिल गया ईरान जाके, और वो इन तीन मसाइल को हल नहीं कर सके. मुल्ला अब्दुल हकीम से अलकोटी रहमतुल्लाह अलैह को देखो, बात अली सीना की हो रही है कि अली सीना पे वो क्या कहते हैं. قال الامام حجت الاسلام في بعض رسائله. حجت الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسالوں میں یہ لکھا. یہ جو کہ کلمی نسخہ ہے نا, اس کے سارے الفاظ اور ان میں جو زیر زبر ہے ممکن ہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو برا نہ ماننی. عن مجموع ما غلط الفلاسفہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں فلسفیوں کی غلطیوں پر رد کیا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام الى عشرین اصلا 20 مسائل کی طرف لوٹتی ہیں. پہلے بھی آیا تھا نا کہ 20 مسائل, انہوں نے کہا 20 مسئلے ایسے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ نے جو کتاب لکھی ہے تحافت الفلاسفہ 20 مسائل پر بحث کیا, ان کا تین مسئلے ایسے ہیں ان میں تو لازمان انہیں کافر کرا دینا ہے. یہاں بھی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی بھی یہی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کہتے ہیں یجب, یہ واجب ہے, نکفرہم, ہم ان کو کافر کرا دیں, فی ثلاثہ دن, تین مسئلے ایسے ہیں, وتبدیہم, اور ان کا باقی بدعات کا اختیار کرنا, فی سبعات عشر, 17 مسائل میں یہ فلسفی بدعتی ہیں اور تین مسائل ایسے ہیں جن میں یہ کافر ہیں. ولیبطال مذہبہم, اور ان کے مذہب کا ابطال کرنا, فی ہذہ المسائل, ان مسائل میں, العشرین, صنفت کتاب التحافہ. امام غزالی رحمت اللہ نے کہا کہ میں نے ایک کتاب تحریر کی ہے, اس کا نام ہے تحافت الفلاسفہ. فقد خالفوا کافۃ الاسلام جینا, جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب نے ان فلسفیوں کی ان 20 مسئلوں میں مخالفت کی ہے. قولهم, اور ان کا یہ کہنا کہ ان الاجسام لا تخشرو ان المساوا والمعاقبا هي الارواح المجردہ. خاص طور پر ان کا یہ مسئلہ کہ جسم جو ہے انسانی, یہ قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا, ثواب اور عذاب جو کچھ بھی ہوگا, الارواح المجردہ, وہ فقط اور فقط روحوں پر ہوگا. والعقوبات روحانیت لا جسمانیت, اور یہ جو سزائیں خدا دوزخ میں دے گا یہ جسم کو نہیں دے گا, روحوں کو ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت صدقوا فی اثبات الروحانیت, ہم اتنی باتوں فلسفیوں کی مانتے ہیں کہ روح کو لذت بھی ملے گی اور عذاب بھی ہوگا. ولیکن کذبوا فی الجسمانیت, لیکن یہ جو فی انکار بھی جسمانیت ہے, لیکن جو فلسفیوں نے یہ کہا ہے نا کہ جسم پر عذاب نہیں ہوگا اور جسم کو لذت نہیں ملے گی, یہ بات ان کی کفر ہے. آدھی بات ان کی ٹھیک روح تک, آدھی بات کفر. وکفروا بالشریعت فیما نطقوا به ومن ذلك قولهم ان اللہ تعالی یعلم الکلیات دون الجزئیات. اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جن پہ ان فلسفیوں کو کافر قرار دیا جانا ضروری ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے اور جزئیات کا نہیں. وہذا ایضا کفر صریح, اور یہ صاف صاف کفر ہے کہ خدا کو جاہل مانا جائے. وللحق, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انہ لا یعذب عن علمی مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کہ اللہ پر اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. فمن ذالک, اور تیسرا مسئلہ جس پہ ابن سینا اور لوگوں کو کافر کرا دینا ضروری ہے, قولهم بقدم العالم عالم, ان کا یہ کہنا کہ مادہ قدیم وازلیت ہمیشہ سے ہے. فلم یذهب احد من المسلمین اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان مسائل میں ان کی طرف گیا ہو. وَذَلِكَ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی صفات کے متعلق بھی کہتے ہیں. وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہنا کہ اِنَّهُ عَالِمٌ بِالذَّاتِ کہ اللہ ذاتوں کا علم رکھتا ہے اس سے زیادہ نہیں. وَمَا يَجْرَى مَجْرَاهُ اور اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں. ان لوگوں نے مذہب المعتزلہ معتزلہ کا مذہب اختیار کیا ہے. وَلَا يَجِبُ نکفر المعتزلہ یہ عبارت نہیں پڑھی جاتی بہرا. اور یہ ضروری نہیں ہے یہ ہم معتزلہ کی تکفیر نہیں کرتے. بمثل ذالک وقد ذکرنا فی کتاب اور ہم نے ان مسائل کو ایک کتاب میں ذکر کیا ہے. فصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا. پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ یہ ملا عبدالعقیم رحمت اللہ علیہ کے قال الامام الرازی امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لا يمكن الجمع بین الایمانی بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انکار الحشر الجسمانی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو مانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کے آئے تھے اور پھر وہ یہ کہے کہ جسم جو ہے قیامت میں نہیں آئے. وہ کہتے ہیں ممکن ہی ہو گئی تکفیر ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھی گولی سینا کی بھی ان کے ماننے والوں. تیسرا شخص جو نظر آتا ہے چار اشخاص پہ اب تک ہمیں یعنی جو قابل ذکر ہیں تیسرے آدمی جو نظر آئے وہ حضرت مجدد القسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات جو ہے نا اس کی ایک ایک سطر پڑھنے کے قابل ہے اور فارسی اردو تو ترجمہ جس کا جو جی چاہے اس نے کر دیا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے مکتوبات لکھے ہیں کمال کی چیز کمال کی چیز لکھی ہے. ہماری اللہ کا شکر ہے اس کی سند حضرت متصل ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ مکتوبات شریف ہم نے پڑھے حضرت موحان صاحب سے اور حضرت باز باز جگہ پہ رک کے کوئی ایک ہی جملہ کہتے تھے. وہ ایسا جملہ ہوتا تھا جو بس سمجھ میں آتا تھا کہ بس یہ بات صحیح ہے. حضرت نے جو فرمایا یہ حرف آخر ہے. حضرت رحمت اللہ حضرت کو زندگی گزر گئی حضرت مجدد رحمت اللہ کی مکتوبات پڑھتے ہوئے اور حضرت نے باقاعدہ اس کی لکھ کے بھی سند دی. ختم نبوت کے پوری دنیا میں اس کا کمین ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا. اوروں نے بھی چھیڑا ہے لیکن جو معتبر لوگ. حضرت فرماتے ہیں ہر قطرے کے ہر وہ آدمی بے قدم و ذلیت غیر حق جل و علا قائل گشتار تکفیر او نمودان. ہر وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے یہ مانتا ہے کہ اللہ سے پہلے وہ چیز تھی یا اللہ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہے وہ مادے کو مانتا ہے روح کو مانتا ہے یا کسی بھی چیز کو اس کو کافر قرار دینا ضروری ہے. امام غزالی عظیم راہ تکفیر ابن سینا و فارابی وغیرہ شان نمودار. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے گولی سینا کی اور فارابی اور ان جیسے لوگوں کی تکفیر کی ہے انہیں کافر قرار دیا ہے کہ قائل بقدم اقول و نفوسند کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس وقت اقول اشرا تھی. یہ اقول اشرا کی بات پہلے عرض کی تھی پچھلی مرتبہ کہ فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ایک عقل پیدا کی اس عقل نے آگے نو عقلیں پیدا کی پھر وہ اس سے پھر آسمان بنے پھر یہ چیز بنی یہ چیز بنی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب جو اس قسم کے قائل ہیں نا وہ بقدم حیولا وہ صورت گمان گردان اور حیولا کے قدیم ہونے کے جو قائل ہیں حیولا پچھلی مرتبہ بحث گزر چکی اس کی نو کے قدیم ہونے کے یہ قائل تھے ابن تیمیہ. گولی سینا آ گئے فارابی آ گئے ابن تیمیہ آ گئے رحمت اللہ علیہ اور آگے دیکھو حضرت فرماتے ہیں گمان بردان و سماوات دا بآنچے دریشانت قدیم دا نستان. اسی وجہ سے یہ بعض فلسفی آسمانوں کو بھی قدیم مانتے ہیں. حضرت خواجہ ماں قدرت سے رومی پرمودن ہمارے حضرت خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی بے قدم اروائے کمل قائل کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو کامل لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اولیاء اللہ کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے تھے. اب کہاں بات آئی گولی سینا ایک فارابی دو ابن تیمیہ تین ان کے ماننے والے چار اور پانچویں حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ یہ کہتے تھے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو پاک نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان سخنگاہ الظاہر مصروف باعث داشت. یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہو, جیسے محیدین ابن عربی رحمۃ اللہ, حضرت ابن عربی کا قائم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں ان کے اس کلام کی کوئی تعویل کرنی چاہیے, وہ معمول بر تعویل باعث خاص, اور اس کی تعویل کچھ سوچنی کرنی چاہیے تا با اجماع اہل ملل مخالف نشود, تاکہ پوری امت کے مخالف یہ نہ ہو جائیں. تعالی قادر مختار, اللہ کی ذات پوری قدرت رکھتی ہے, اختیار ہے اسے, مادے کو پیدا کرے فنا کرے, از شائبہ ایجاب و مزنہ اضطرار منزہ و مبرد, اللہ کی ذات اس سے بہت پاک ہے کہ وہ اس میں کسی ایجاب اور مزنہ کا شائبہ بھی پایا جائے. یہ بھی فلسفے کی اصطلاحات ہیں. فلاسفہ بے فرد کمال زادہ ایجاب دانستہ نفی اختیارت واجب تعالی نمود. ان بے وقوفوں نے, یہ فلسفی جو بے وقوف ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اختیارات کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ ان بے قردان واجب اللہ تعالیٰ و تقدس معطل و بیکار داشتہ. یہ بولی سینا اور اس کے ماننے والے فارابی کے ان بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کو معطل اور بیکار سمجھ لیے. وجود جب مصنوع کے ان ہم بجاوت خالق سماوات و ارض خالق نہ دانست, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک عقل کو ہی پیدا کیا اور کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑی طویل عبارت لکھی ہے, 266 نمبر خط ہے. حضرت نے یہاں جو کچھ لکھا ہے نا کہ ابن عربی بھی اس کے قائل تھے, اس کو پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے پہلے یہ چیز ایک جگہ پڑی تھی, خمینی نے جو خط لکھا تھا روس کے صدر کو, اسے خط میں لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور اس میں خمینی نے یہ لکھا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اور فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے مدد مانگی جاتی اور ہمارے جو ائمہ ہیں 12 ائمہ ان سے بھی مدد مانگی جاتی ہے. تو وہاں پڑھا تو خیال آیا کہ اچھا چلو ابن عربی رحمت اللہ کے لکھا ہوگا, لیکن اعتماد اس لیے نہیں تھا کہ ہر آدمی کی نقل معتبر تھوڑی ہوتی ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ کے یہاں جب پڑھا تو پھر خیال ہوا کہ حضرت نے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ کا حوالہ دیا, یہ نقل بڑی معتبر ہے, اس کی تلاش کرنی چاہیے. تو فتوحات میں اور باقی جو کتابیں وہاں تو نہیں ملی, کتاب القدس بھی دیکھی, یہ ابن عربی رحمت اللہ کی بڑی زبردست کتاب, پڑھو تو پتا چلتا ہے کہ علوم اور معارف کیا ہوا کرتے ہیں. پھر جب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر دیکھی نا, سورہ الدہر کی تفسیر, تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر یہ بات لکھی. پھر پتا چلا کہ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کی تفسیر دی پڑھی ہوگی, تو حضرت نے یہ قول نقل کیا اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں بھی نقل کر دیا. اب دیکھ لو آخری آدمی جو رہ گیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد, شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی باتیں بھی ہیں وہ تو کسی وقت آ جائیں گی, ان کے بعد جو بڑا آدمی آیا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد ان مسائل کے معاملے میں, وہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے پر لکھا ہے, اور حضرت نے ابو الخاتم جو قصیدہ لکھا ہے نا اس کے کچھ اشعار ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھو حضرت نے کیا کیا, بولی سینا کے کافر ہونے کے قائل ہوئے تین بنیادوں پہ, ایک یہ کہ چیزیں قدیم ہیں, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں نہیں جانتا, اور تیسرے معاذ اللہ تیسرے یہ کہ جسم کا حشر نہیں ہوگا. اب جسم کا حشر نہیں ہوگا اس پہ کافر کہنا, ابن بولی سینا کو امام غزالی آ گئے تھے, پھر ان کے بعد ملا عبدالحکیم سیالکوٹ, ان کے بعد حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. حضرت فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں, واللہ کان ولیس شیئن غیرہ, اللہ تعالیٰ ہی تھا اس کائنات میں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. سبحانہ جل العظیم الشانی, اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ عظیم الشان ہے, بڑی عظمت والا ہے. واللہ خالق کل شیء غیره, اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ما ربنا والخلق مقترنانی, اور اللہ پروردگار عالم اور مخلوق یہ ازل میں ساتھ ساتھ نہیں تھے، مقترنان ساتھ ساتھ ہونا نا، ان میں اقتران نہیں تھا، یہ ساتھ ساتھ نہیں تھے، بلکہ اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے. لسنا نقول کما یقول الملحد الزندیق، ہم وہ بات نہیں کہتے جو ایک ملحد اور زندیق نے کہی ہے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ سے ملحد اور زندیق کہہ رہے ہیں نا، یہ بولی سینا ہو گیا. صاحب منطق یونانی، جو یونانیوں کی منطق کا ترجمان تھا، بے دوام هذا العالم المشهود والارواح، جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ قدیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارواح بھی فی ازل ولیس بفانی، اور روحیں بھی ازل سے قدیم ہیں اور وہ فانی نہیں. اب یہاں سنور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحوں کے قدیم ہونے کی نسبت بولی سینا کی طرف کی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن عربی کی طرف کی، اور حضرت نے اسے لکھا ہے کہ ملید اور زندیق تھا. یہ کفر کا فتویٰ غزالی کی طرف سے آیا، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بات پوری کر دی ہے، چھوڑا نہیں. وہ کہتے ہیں ہو ابن سینا الکرمتی غدامری شرک الردا و شریت الشیطان، یہ جس ملحد اور زندیق کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن سینا کرامتی نسبت ہے. پھر فرمایا غدامری بھی نسبت ہے. فرمایا شرک الردا، ردا تباہی بربادی، تباہی اور بربادی میں شریک ہونے والا، و شریت الشیطانی اور شیطان کا دوست تھا یہ بولی سینا. یہ کہتا ہے کہ جسموں کا حشر نہیں ہوگا، صرف روحیں آئیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو دیکھو یہ جسم کا حشر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہے جسم کا حشر ہوگا. ختم کرتے ہیں اس بات کو، ہمارا ایمان ہے جسم کے ساتھ حشر ہوگا. بولی سینا نے یہ کہا، فارابی نے کہا، فارابی کا تو مجھے علم نہیں ہے کہا ہوگا اس نے، فلسفہ پڑھا ہے اس کا، اس میں ہیں ایسی چیز. امام غزالی رحمۃ اللہ نے تکفیر کی، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ نے کر دی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی تکفیر ہونی چاہیے، لیکن حضرت ذرا سا اپنے جان چھڑا گئے. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ملحد شیطان سب کچھ یہ لکھا، ٹھیک ہے. بولی سینا اور یہ ان لوگوں کی تکفیر اس وجہ سے ہے. یہ ہیں وہ پانچ مسائل. اور اب آخر پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے، یہ علمی مباحث ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بعد یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے بولی سینا کو پڑھا، اور بولی سینا کی یہ کتاب ہے الشفا، اور بڑے بڑے لوگوں نے، راضی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور لوگوں نے اتنے جامعات کی بحث کی ہے نا، آخرت میں نبوت کی بحث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صفات کی بحث ہے، آخرت قیامت کی بحث ہے، عقیدے کہ میں بالحدی ان تحقق کا ہا ہنا احوال الانفس الانسانیتی اذا فارقت ابدانہا. اور پھر یہ بات بھی غور کیے جانے کے قابل ہے کہ انسانوں کے جو جسم ہیں، جب یہ روحیں جو ہیں جب جسموں کو چھوڑ دیں گی تو کیا ہوگا. وَإِنَّهَا إِلَىٰ أَيَّتِ حَالٍ سَتَسِيرُ، تو پھر انسان کی روح یہ کہاں جائے گی، آگے کیا ہوگا. فَنَقُولُ، سو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہے بولی سینا کا عقیدہ، يَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْمَعَادَ مِنْهُ مَا هُوَ مَنْقُولٌ مِنَ الشَّرْعِ وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ. یاد رکھو کہ قیامت جو آنی ہے وہ وہی چیز ہے جو شریعت میں آئی ہے، یعنی کتاب و سنت میں جو نقل ہوئی ہے، وہی قیامت آنی ہے. وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهِ، اور قیامت کو ماننا، اس عقیدے کو ماننا، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. الا من طریق الشریعت، سوائے اس کے کہ ہم شریعت کی بات چپ کر کے مانیں کہ واقعی قیامت آئی. بولی سینا نے قیامت کا اقرار کیا نا اپنے عقیدے میں، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے وَتَصْدِيقِ خَبْرِ النُّبُوَّةِ، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے قیامت کے آنے کی، اس کی تصدیق کریں. وَهُوَ الَّذِي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے للبدن عند البعث کہ انسان قیامت میں اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. للبدن گر گیا قلعہ. وخیرات البدن وشروره معلومت لا يحتاج الى ان تعرف اور اس انسانی جسم کے ساتھ جو کچھ بھی خیر اور شر ہونا ہے وہ سب معلوم ہے. وقد بسطت الشریعت الحقۃ التي آتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے آقا ہمارے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ اور ان کی آل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو, حال سعادت و شکاوت کہ آخرت میں کیا جنت میں اچھائیاں ملیں گی جہنم میں شکاوت بدبختی ہوگی. اللہ کی بحسب البدن جس میں انسانی کے ساتھ ماں کیا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بولی سینا اور عقیدوں میں بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. اتنے بڑے بڑے حضرات نے بولی سینا کی تکفیر کی ہے, لیکن جب ہم نے بولی سینا کو پڑھا تو اس عبارت سے پتا چلا کہ بولی سینا انسانوں کے جسم کے ساتھ ہی پیدا ہونے کا قائل ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ابن عربی اور تجدید رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کیا کہیں. یہ کوئی اس پہ تحقیق کرے, اتنا وقت تو ہے نہیں اب ہم تحقیق کریں, لیکن کوئی اس پہ تحقیق کرے کہ ان حضرات نے جو کچھ کہا کس بنیاد پہ کہا, اور بولی سینا نے الشفا میں صاف جب ایک بات کا اقرار کیا ہے تو یہ بات کیا ہے. باقی